আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াল আসর, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর। সাদাকাল্লাহুল আযীম। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين يا رب العالمين। یہ سورۃ العصر پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اس کو کچھ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے جو لنک ہے جو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے اور پریکٹیکلی کچھ باتیں کچھ عملی باتیں ہم سمجھیں۔ قرآن حکیم کی طرف سے اللہ کی طرف سے بلکہ جو فرائض جو تقاضے مجھ پر اور آپ پر عائد ہو رہے ہیں اس دین کے حوالے سے، جس کا کہ ایک جامع تصور سورۃ العصر میں ہم دیکھتے ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت کے سارے انسان خسارے میں ہیں، جس پر اللہ نے گزرتے ہوئے زمانے کو گواہ بنا کر بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کیا اور یہ کلیہ یہ قانون ہمارے سامنے رکھا، اور خسارے سے بچنے کے لیے چار شرائط جن کو لوازم نجات کہا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے آ گئیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ایمان کون سا؟ حقیقی ایمان، قلبی ایمان، تصدیق بالقلب، ایسا ایمان جو عمل پہ مجبور کرنے والا ہو، صرف زبانی دعوے تک محدود نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترا ہو، سوچ کے اندر اتر چکا ہو، جس کا اظہار انسان کے کردار، اس کے چال ڈھال، اس کی گفتگو، اس کی بات چیت، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اور اس کے روز و شب کے معمولات سے ہوتا ہو کہ ہاں واقعتاً یہ شخص ایمان رکھتا ہے۔ پھر یہ بات ہم نے سمجھی کہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے وہ تو ہے ہی عمل سے، اس کا تو نام ہی کیا ہے؟ تصدیق۔ اور تصدیق کی شے کا نام ہے، تصدیق یہاں عمل کا نام ہے۔ مثال ہم نے بہت ساری لی تھی کہ ایک شخص ہے، نماز پڑھنے کا اقرار تو کرتا ہے کہ ہاں جی نماز پڑھتے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے حقیقی ایمان نہیں ہے اس کے پاس، وہ زبانی دعویٰ ہے بس کسی درجے میں۔ جو پڑھ رہا ہے نماز وہ تصدیق کر رہا ہے اپنے اس ایمان کی کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایمان سے لازمن عمل صالح جنم لیتا ہے۔ ایمان اگر دل میں اتر گیا ہے تو یہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ عمل۔ کون سا عمل؟ عمل صالح۔ اس کی بھی الحمدللہ ہم نے کچھ درجے بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر اس عمل صالح کو قرآن جس طرح ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے بطور انسان، اس کی شخصیت سے جو نور جگمگاتا ہے، وہ ہم نے سمجھا کہ کس طرح دوسرے لوگوں سے بھی اس کے تعلق پر اثر انداز ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ یقیناً جو اس کا تعلق ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی پریورٹیز، اس کی ترجیحات کس طرح سے سیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو عمل صالح کی جب ہم بحث میں جاتے ہیں تو پھر لازمن ہم نے اس بات کو پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو صالح ہو، نیک ہو اور نیک عمل کرنا چاہتا ہو، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر کوئی اثر نہ ڈالے یا ارد گرد کا ماحول اس پر اثر نہ ڈالے۔ یعنی اگر آپ کو چاروں طرف سے دبایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ریزسٹنس میں یہ اس پریشر کو واپس لوٹائیں گے نا چاروں طرف۔ تو اگر باطل معاشرہ، یہ اطراف کے جو بھی طاغوتی عناصر ہیں، یہ مجھے روک رہے ہوں عمل صالح کرنے سے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان طاغوتی عناصر سے نہ ٹکراؤں؟ اگر تو واقعی میں عمل صالح کرنا چاہتا ہوں، میں اگر واقعی نماز پڑھنا چاہتا ہوں جماعت کے ساتھ اور کوئی مجھے روک رہا ہے، تو کیا میں رک جاؤں گا؟ اگر میں رک گیا تو یہ تو بات یہ کہ میں بہانہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے بہانہ ملے اور میں رکوں، تو پھر یہ تو میری طرف سے گڑبڑ ہے نا۔ لیکن میں واقعتاً اگر عمل کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات مسلم ہے، یہ بات تو بڑی، یعنی آپ مشاہدہ کریں، تجربہ دیکھیں لوگوں کے، سب تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اگر عمل صالح کرنا چاہے اور اس کا ٹکراؤ نہ ہو اپنے ارد گرد سے۔ ٹکراؤ سے میری مراد صرف لڑائی نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کھینچا تانی کا معاملہ ہوگا، یہ ارد گرد ہمارا، یہ تو پوری طرح سے خاص طور پر آج کے تناظر میں بات کریں تو یہ تو باطل کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. ایک ایک شے اس کی جو ہے وہ معاذ اللہ وہ اب اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ بحث پر اتری ہوئی ہے، اور ساری طاغوتی قوتیں پوری طاقت کے ساتھ اس وقت ہم سب کو اپنے اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اسے دور کرنے کی محنت اور کوشش میں لگی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے عمل صالح کو لے کر بیٹھا رہا ہوں اور میرا ان طاغوتی قوتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہ بنے؟ میں دیکھوں کہ میرا ایک بھائی کوئی نیک عمل نہیں کر رہا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ فکر نہ ہو. میں دیکھوں کہ میرا ایک بھائی کوئی برا عمل کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑے. یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی یہ فطرت ہے. اگر ایسا ہے تو یہ خود غرضی ہے، اور اللہ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی قبولیت نہیں ہے. مثالیں بہت ساری ہم نے لی، بیہقی کی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے، اللہ نے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی گواہی فرشتہ دیتا ہے کہ اللہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر تری نافرمانی نہیں کی، اللہ نے اس کے اوپر بستی کو الٹ دینے کا حکم دیا. وجہ کیا فرمائی؟ کہ اس کا چہرہ میری غیرت سے متغیر نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اپنی ذاتی عبادت میں تو لگا ہوا ہے اور اپنے ارد گرد سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کے نفاذ کو کوئی میری طرف سے کنٹریبیوشن جانا چاہیے، کوئی میرا کام اس میں ہونا چاہیے، کوئی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کوئی فکر اللہ کو نہیں چاہیے ایسا شخص. اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا، اب یہیں سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تواصی بالحق، یہ تیسرے پوائنٹ پہ یا تیسرے نقطے پر ہم پہنچ چکے ہیں. تواصی بالحق کیا ہے؟ سادہ لفظ میں ہم کہیں کہ مل جل کر اہتمام کے ساتھ حق کی وصیت کرنا. اب آپ کہیں گے یہ آپ نے بیچ میں یہ جو لگایا ہے یہ کہاں سے لگایا؟ یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اس بات کو. عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، جامع زبان ہے، اور عربی زبان میں ہر لفظ اپنے پیچھے ایک پس منظر رکھتا ہے، اپنے معنی اور مفہوم رکھتا ہے. ایک ہی شے کے کئی کئی نام ہیں عربی میں، لیکن وہ بلا وجہ نہیں ہے، کسی نہ کسی خاص وجہ سے ہیں. یعنی وہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، تو چیزیں پتہ چلتی ہیں نا انسان کو. یعنی ہم تو شیر کو صرف شیر کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں. شیر اگر بیٹھا ہوا ہے آرام کر رہا ہے تو ہمارے لیے اردو کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ شیر ہے. کھڑا ہو گیا، شیر ہے. شکار کو دیکھا اس نے، شیر ہے. دوڑ لگائی، جمپ لگائی، شیر ہے. کچھار میں سو رہا ہے، شیر ہے. مطلب چیر پھاڑ کر رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، کیا ہے؟ چلتا ہوا آ رہا ہے، بڑی اپنے جو ایک خاص اس کا انداز ہے روک، شیر ہے بھائی. ہر صورت میں کوئی یہ ساری تصویر دیکھا بولے کیا مطلب ہے شیر ہے. عربی میں ہر اس کی یہ جو ادا کہہ لیں اس کو، اس کا انداز کہہ لیں، اس کا اینگل، اس کی پوزیشن، اس کے لیے الگ ایک لفظ ہے. اور اس لفظ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ شیر اس وقت کس پوزیشن میں کیا کر رہا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو عربی زبان بڑی وسعت والی زبان ہے، اس کے اندر بڑی اللہ نے ایسے نہیں اس کو چن لیا اپنی اس پاک کلام کے لیے، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے. ابھی جو ہم بات سمجھ رہے ہیں، تواسی اسی سے لفظ بنا ہے وصیت. وصیت کب کرتا ہے انسان؟ ہمارے عرف میں بھی ہم جانتے ہیں وہ آخری نصیحت اس کی ہوتی ہے نا، آخری نصیحت اسے وصیت. اور فقہ میں تو ہم جانتے ہیں پھر وہ خاص تناظر میں بات چلی جاتی ہے ترکے کے حوالے سے. لیکن ایک شخص اپنی زندگی بھر کا نچوڑ اپنی اولاد کے سامنے رکھ رہا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں اب مرنے والا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کی اس نصیحت کے اندر جو تڑپ ہوگی، اس نصیحت میں جو اہتمام ہوگا، اس میں جو اس کا پیار جھلک رہا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ. اس کو پتا ہے میں اب ان سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، میں مرنے والا ہوں اور یہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، بیٹو بھی ہے. اور وہ اپنی پوری زندگی کا تجربہ جو ہے وہ نچوڑ کر اپنی پوری اس نصیحت کو اپنے بچے کے سامنے کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وصیت. یہ ہے وصیت. ایک تو یہ نا چلتے پھرتے نصیحت کرتی، ٹھیک ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن وصیت تو اس میں. اور پھر اسی لفظ میں ایک اور شے جو شامل ہوتی ہے تواسی میں، وہ ہے مل جل کر. یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، اس میں یہ عنصر شامل ہے. عربی میں یہ لفظ استعمال ہی وہاں ہوگا، یہ اکیلے آدمی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. یعنی تواسی کا مطلب یہی ہے کہ اہتمام کے ساتھ مل جل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ایک دوسرے کا سہارا بن کر، ایک اجتماعی شکل میں کرنے والا کام ہے. یہ کرنا کیا ہے؟ حق کی وصیت کرنی ہے، حق کی تلقین کرنی ہے، حق کی تاکید کرنی ہے. حق کیا ہے؟ حق کی تعریف بڑی سادہ سی ہے، وہ شے جو حقیقتاً موجود ہو. جو شے موجود ہی نہیں ہے وہ حق کیسے ہو سکتی ہے؟ فینٹیسیز کو، ڈراموں کو، خوابوں کو، یا جو بھی اپنے ذہن میں آج لے آئیے، اور اس کو ہم کہیں کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے اس وقت باولا ہوا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ الفاظ تھوڑے سے یہ عرف میں استعمال ہوتے ہیں، مناسب تو نہیں لگتا اس موقع پہ اس طرح مسجد میں بولنا، لیکن کیا کریں، بات تو اب اسی عرف میں آتی ہیں چیزیں سمجھنے کے لیے. ایک شخص باولا ہوا ہوا ہے، دیوانہ ہوا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میں خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاؤں. اچھا کہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں، یہ تو الگ تفصیلی بحث ہے کہ جس طرح پرسنالٹی کمپلیکس کا شکار بنا کر ڈراموں فلموں کے ذریعے، اور جس طرح سے یہ جو کچھ بھی اس کے پیچھے پوری جو ایک سازش ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن مثال میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس یہ حق کہلایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو فینٹسی ہے، اس کی حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں. ایک شخص کا گڈ لکنگ ہونا اس کا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے اس کی شخصیت کی. مطلب وہ اگر بہت گڈ لکنگ ہے تو اس سے کیا ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے بھائی؟ مطلب ہم اس کا کیا اچار ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ بات کو سمجھیں، اس کے کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ ہے نا اصل شے. وہ اگر سچ بولتا ہے، ہاں یہ چیز میرے کام کی ہے، وہ اخلاق کا اچھا ہے، یہ میرے کام کی ہے، وہ اپنے ہنر میں بڑا ماہر ہے، میں اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں، میں اس سے یہاں پہ الیکٹریشین کا کام مثال دے رہا ہوں کروانا چاہتا ہوں، اور دو لوگ آ جائیں، ایک کی خوبی یہ ہے کہ اپنے ہنر میں بڑا ماہر ہے، اور ایک کی خوبی ہے کہ بڑا گڈ لکنگ ہے. مثال تو بڑی عجیب سی دے رہا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے مجھے بتائیے، اس کا گڈ لکنگ ہونا میرے کس کام میں؟ جو الیکٹریشین کا کام کرانا ہے بھائی، اس سے تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اپنے ہنر میں کون کی؟ تو ہر انسان جس شوہر ہے، شوہر بطور شوہر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ بات اہم ہے کہ اس کا گڈ لکنگ ہونا ہے. بطور بیوی ایک عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، بطور ماں پوری کر رہی، یہ بات اہم ہے کہ اس کا گڈ لکنگ ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کن چکروں میں ڈال دیا؟ ہمیں ڈال دیا ایک ایسے چکر میں جس کی حقیقتاً کوئی اہمیت، کوئی وجود نہیں. ہم اس کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، دیوانے ہوئے ہیں. تو جو شے موجود ہی نہیں ہے وہ حق ہو ہی نہیں سکتی. مثال میں نے آپ کے سامنے ایک سادہ سی رکھی، تو جو شے جو حقیقتاً موجود ہو، جس کا امپیکٹ نظر آئے، پھر اسی طرح وہ شے عقلاً مسلم ہو. بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے تو واقعی اس بات کے پیچھے کوئی دلیل ہے، کوئی بات ہے، کوئی لاجک ہے. یہ تھوڑی کہ بات کوئی ہوائی ہو اور اس کے اندر ہم کہیں، پھر اخلاقاً واجب ہو وہ شے. جو حق ہے وہ اخلاقاً، اس کے جو اخلاقی پروٹوکول جو ہم نے نارمز بنائے ہیں انسانوں نے دنیا میں، وہ سمجھ میں آتا ہے، وہاں فٹ ہوتی ہے وہ شے کہیں نہ کہیں. اور اسی طرح وہ با مقصد شے ہو، کوئی کام میں کرنے جا رہا ہوں اور وہ کام جو ہے وہ نہ لینے میں نہ دینے میں، نہ کوئی فائدے میں نہ نقصان میں، بس خام خواہ، تو وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی تو اس کی طرف ہم کہیں نا کہ یہ کام کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے سے یہ فائدہ یا چلے یہ نقصان، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، ابھی اس لاجک پہ بھی لے لیں گا، تو کوئی نہ کوئی تو مقصد سمجھ میں آئے نا اس کا، اس کام کو کرنے کا. تو حق کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ وہ شے جو واقعتاً اپنی ایگزسٹنس، اپنا وجود رکھے، عقلاً واجب ہو، اخلاقاً اس کی کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی دلیل ہو، تو یہ وہ شے جس کو ہم حق کہہ رہے ہیں. اب اس کی سادہ ترین مثال کیا ہے؟ سادہ ترین مثال کیا ہے؟ ہمارا ایک بھائی یہاں سے نکلا، اس نے دیکھا کہ جی سامنے روڈ کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے روڈ کے بیچ میں، یا چلیں کانٹا، حدیث میں کیونکہ کانٹے کے الفاظ ہے نا، مثال اچھی سی، کانٹا رکھا ہوا ہے. اب اس بھائی نے کیا کیا بھائی، اس کانٹے کو اٹھایا اور ایک طرف کر دیا، یا یہ کہ کسی کو آواز لگائی، بھائی یہ دیکھو یہ پتھر، یہ کانٹا، یہ پڑا ہوا، ذرا اس کو رستے سے ہٹا دو. تو کیوں کیا بھائی اس نے یہ؟ کوئی اس کو سوال کرے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی، پڑے رہنے دو، پڑھائے تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں، دیکھیں دلیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا بھائی، یہ پتھر یا یہ کانٹا کسی نہ کسی کی تکلیف کا سبب بنے گا. اللہ کے بندے کو کسی کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی، تو کیا کرو، اس کو رستے سے ہٹا دو تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے. لوجک ہے نا پیچھے کام اس کو کرنے کی. تو حق کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، چھوٹے سے چھوٹا حق ہے، سادہ سا حق ہے، راستے کا حق ہے. ہم جو ہیں وہ پہلے مثال ذہن میں آ گئی میرے، سادہ سی مثال ذہن میں آ گئی، پریکٹیکل بات آ گئی ذہن میں. پچھلے دنوں ہمارے کچھ ساتھی محلے کے ہیں، ایک دو ساتھی بھی یہاں موجود بھی ہیں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ایک کیفیت ہوتی ہے نا جذبات کے، بندہ چاہتا ہے جوش میں کہ بھائی یہ بیان ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ سب کو فائدہ اٹھے، وہ کہتے باہر اسپیکر لگا لیتے. تو خیر اس وقت یہاں بھی انتظامیہ نے کچھ خاص اس پہ زیادہ وہ نہیں کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی لگا لیں. تو کیا ہوا کہ جی باہر وہ اسپیکر لگ گئے اور جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں وہ باہر سڑک پہ گلی میں آواز اس کی جانی شروع ہوئی. اب یہ بات تو سادہ سی, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے, بالکل ہے, بالکل مسئلہ ہے. اب کسی نے توجہ دلائی, الحمدللہ توجہ دلانے والے یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ظاہر انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں, چیزیں صاحب ہو جاتی. تو انہوں نے توجہ دلائی کہ بھائی یہ تو مناسب عمل نہیں ہے آپ کا. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو آپ کا بیان سننے کی نیت لے کر آ کے یہاں بیٹھا آپ اس کو سنائے نا, جو نہیں اپنا آپ کا بیان سننے بیٹھا آپ اسے کیوں سنا رہے ہیں زبردستی؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی سیرت, صحابہ کرام کی سنت, ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تو نہیں رہا. آپ زبردستی ٹھوس بھائی, کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے, کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہے, کوئی اپنے گھر میں کسی حال میں ہے, ہم اٹھا کے اسپیکر لگا دیا اور زبردستی سنو جی میری بات. کیوں سنو بھائی؟ تو مناسب بات نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اخلاقی طور پر ایک اس میں پریشر یہ ہے کہ بھائی یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, حدیث کی بات ہو رہی ہے, سامنے ایک بندہ اپنے کام میں مصروف ہو, اس بےچارے پہ ایک دباؤ آ گیا کہ میں اپنا کام چھوڑوں کہ ان کی بات سن کیا کروں. ہم نے اس کو مشکل میں ڈال دیا. تو جب ایسی توجہ دلائی ہم نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے جی, ہم نے کیا کیا فوراً اس کو بند کر دیا. کیوں؟ یہ ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں حق کی وصیت کے حوالے سے, سادہ ترین مثالیں. ایک صاحب نے کہا بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کو نہ کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آگے نہیں کرتے. تو یہ ایک سادہ ترین شے سے بات کو اس طرح لے کر اوپر جاتے جائیے جاتے جائیے. ایک شاہ آدمی ظلم کر رہا ہے, ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ظالم ہے اور آپ اس کو اگنور کر کے آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں. تو بھائی تیار رہیں کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. اللہ کا بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ اللہ کا بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری پولیس فورس کا ایک سپاہی, وہ کہیں سے جا رہا ہو, دیکھے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور وہ ایسے سنی انسنی کر کے ادھر سے نکل جائے, ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہم کیوں کہتے ہیں اس کو برا بھلا؟ ہمیں حق ہے اس کو برا بھلا کہنے کا کہ یار دیکھو یہ کھڑے ہوئے پولیس والے, ان کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے اور ان کو کان پہ جو نہیں رنگ رہی ہے. برا بھلا کہتے ہیں نا. کس حق سے کہتے ہیں ہم یہ بھائی؟ وہ سپاہی ہے, اس کو اس حکومت نے اس تنخواہ دے کر اس کو اس کام کے لیے بھرتی کیا ہے کہ بھائی تمہارے ہوتے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے, لہذا جب اس کے ہوتے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ قصوروار ہے نا. تو وہ تو ایک سادہ سا ایک دنیا کے اندر کسی گورنمنٹ کا, حکومت کا سپاہی ہے, ملازم ہے. ہمیں اور آپ کون ہیں؟ ہم کس کے سپاہی ہیں؟ ہم کس کی فوج میں, کس کے دستے میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں؟ اللہ کے. اگر کوئی نہیں ہے معاذ اللہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں ہوں, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ہے کسی میں یہ ہمت؟ ارے استغفر اللہ, ہمارا تو زوم ہی یہی ہے, ہمارا تو فخر ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی پارٹی میں ہیں, ہم اللہ کا دستہ ہیں اس دنیا میں, ہم اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے دین کے نمائندے ہیں, اللہ کے سپاہی ہیں. اور ہمارے سامنے غلط کام ہو رہا ہو اور ہم اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں تو کیا خیال ہے, قصور بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ قصور بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کو دوسرے اینگل سے لیجئے, میں اور آپ ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, ان کے امتی ہونے کے دعوی الحمدللہ ہیں, یہی ہمارا پھر وہ بات کے فخر ہے, یہ ہمارا زوم ہے, یہ ہمارا وہ تمغہ ہے جو ہمیں احساس دیتا ہے کہ مسلمان سکون کی نیند سوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعمت اس کو ملی ہے, دنیا میں کتنے لوگوں کو نہیں ملی, محروم ہے بےچارے, بدقسمت ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہنے سے جو ہے وہ ان کو محروم کر دیا گیا. ان سے زیادہ محرومی کیا ہوگی کسی شخص کی؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اب اس کا دوسرا اینگل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا کر اور سمجھا کر گئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کو ہوتے دیکھ کر بے پرواہ ہو جاتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو, اپنے بھائیوں کو جنت میں لے جانے کے حریص نہیں تھے؟ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیا ہے نا, قرآن نے کیا ان کے لیے پازیٹو سینس میں. اتنی شدت ہے ان کے اندر, اور وہ حدیث ذہن میں لے آئی ہے. یہ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو پروانے اس میں گرنے لگے, اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے تمہاری پیچھے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں, روک رہا ہوں. تم آگ میں گرے پڑ رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, روک رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ ہے, رویہ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے کو معنی رکھتا ہے؟ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہی تو ہے میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ, یہی تو ہے کرنے, یہی تو ہے وہ مشن جس کی بار بار قرآن ہمارے سامنے تذکرہ کرتا ہے. سورہ اعراف کی اندر آیت 157 میں ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے آتے ہیں کہ وہاں پر ایمان والوں کے اوصاف جب رسول اللہ کے حوالے سے گنوائے جا رہے ہیں تو وہاں کیا بات آ رہی ہے کہ جی وہ ان پر ایمان لاتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ, یہاں تک تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب پہنچے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان ہے دل و جان سے, ان کی عزت تعظیم توقیر جان حاضر ہے اس کے لیے, الحمدللہ. اگلی بات کیا ہے؟ اور ان کی مدد کرتے ہیں. یہ مدد کا کرنا رسول اللہ کی. پھر سورہ صف میں آ جائیے, وہاں پر اللہ کی مدد کا تذکرہ آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکار لگا رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں اللہ کے لیے میرے مددگار بن جاؤ, اور جو ان کے حوارین جو ہے وہ پکار کا جواب دینے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. سورہ محمد میں آ جائیے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تو فارمولہ دیا جا رہا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد, اللہ کے رسول کی مدد, آج کے دور کے کچھ دانشور بیٹھ کر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ بھئی یہ تو خالی رسول کا کام تھا, دین کی دعوت, دین کی تبلیغ, دین کا پھیلانا, دین کا پہنچانا. تو بھائی قرآن کی ان آیتوں کو کہاں لے کے جائیں گے, ان احادیث رسول کو کہاں لے کے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ کرام کے طرز عمل کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ صحابہ جو حجت الوداع کے موقع پر موجود تھے, 125,000 کی تعداد, کیا خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا, کیا خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مقام پر نمازیں پڑھتے تھے رسول اللہ کی پیچھے ان کی جماعت میں. سبحان اللہ, کیا یہ خوش نصیبی کے ان کے درجات کے, ان کے ہم الفاظ میں اس کو قید کریں. پھر آج ہم جانتے ہیں, آج ہم تڑپتے ہیں جی ہمیں موقع ملے ہم پہنچے وہاں پر, حرمین میں پہنچے, مکہ پہنچے, مدینہ پہنچے, ہمیں کچھ مل جائے وہاں کو, ایک دن مل جائے, دو دن مل جائے, نمازیں مل جائیں وہاں پہ, کیا ہی بات ہے اس وقت کی جو وہاں گزر جائے. یہ صحابہ جو وہاں موجود ہیں, جو مکے اور مدینے سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں, یہ مکے اور مدینے کو چھوڑ کر چلے گئے, یہ 125,000 لوگ کہاں چلے گئے؟ مجھے بتائیے کتنے صحابہ کی قبریں ہیں وہاں حجاز میں, کتنے؟ چند سو. باقی یہ 125,000 کی تعداد تھی, یہ کہاں چلے گئے؟ وہیں رک جاتے, وہیں غار ہرا تھا, وہیں غار فور تھا. آج تو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے لوگ جاتے ہیں جی وہاں پہنچو, اس کا دیدار کرو, اس کو دیکھو, ہر چیز کو ملا لیجیے جو کچھ وہاں پر ہے. تو وہیں کہیں وہ بھی آج کے عرف کے لحاظ سے اگر وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے, وہ بھی وہیں کہیں اپنا لگاتے, اپنا مصلی بچھاتے, ایک ایک نماز کے 50,000 نمازوں کا ثواب لیتے, تسبیحات کرتے, ذکر و اذکار کرتے, اعتکاف کرتے. تو صحابہ نے تو یہ معاذ اللہ بےکوکی کی, وہ چھوڑ چھوڑ کے نکل گئے اسے مقدس مقام کو, دنیا بھر میں پھیل گئے. یا ہندوستان میں صحابہ کی قبریں ہیں, ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں سے آ گئیں یہ صحابہ؟ یہاں کیسے پہنچے, کیوں پہنچے, وجہ کیا تھی؟ دنیا کے ہر کونے میں صحابہ, افریقہ کے جنگلات تک میں پہنچ گئے صحابہ. کون سی شے ان کو اس کام کے لیے مجبور کر پائی؟ کون سا فرض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت ال... ویسے تو یہ پوری احادیث کا ذخیرہ, لیکن ظاہر اس موقع کی مناسبت سے وہ حجت الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ جب گواہی دی کہ کیا میں نے پہنچا دیا, سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا, تو آپ نے اللہ کو گواہ بنانے کے بعد کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. اب جو یہاں موجود ہے نا سارے سن لیں, اب ان کا کام ہے یہ ان کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے. اب یہ کام آپ نے کرنا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دنیا میں, اپنا رسول, رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو بھیجا جائے پیغام دے کے. مراسلہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خط کو یا اس پیغام کو. رسول وہ ہے جو پیغام لے کے, تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دنیا میں, اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اپنا رسول بنا دیا. ہم اللہ کے رسول ہیں, ہم بھی بھیجے ہوئے ہیں, ہم بھی اس منصب پر فائز کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اب یہ کام کرنا ہے. اب ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اس دین کی آبیاری, اس کی نصیحت, اس کی دعوت, اس کی تبلیغ, اس کا قیام, اس کا نفاذ, یہ حجت تمام کرنی ہے. کل قیامت کے دن امتیں کھڑی ہوں گی, حساب کتاب ہو رہا ہوگا, رسولوں کو بلایا جا رہا ہوگا, گواہیاں لی جا رہی ہوں گی, انبیاء آئیں گے, رسول آئیں گے, اللہ جس کو چاہے گا بلائے گا گواہی کے لیے. رسول ختم ہو جائیں گے, آخری دور کے لوگ کھڑے ہو کر دعویٰ کریں گے کہ ہم تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں پہنچا, ہم پر یہ حجت قائم نہیں ہوتی, اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے داعین کو، مبلغین کو کھڑا کریں گے اور ان سے گواہی لی جائے گی اس امت کے افراد سے، پہنچایا تھا ہاں جی پہنچایا تھا، یہ گواہی ان پر قائم ہوگی۔ انہی معنوں میں یہ جو امت ہم کہتے ہیں نا نبیوں والا کام اس امت کے ذمہ لگایا گیا، وہ یہی بات ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب دین پہنچانے کے پھر درجات ہیں، اس کے دائرے ہیں، اس تواسی بالحق کے کچھ تقاضے ہیں۔ قرآن کبھی اس کو دعوت کے انداز میں لیتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اس کی کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اس زبان کا سب سے اعلیٰ استعمال، بہترین استعمال، خوبصورت استعمال وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ کل قیامت کے دن کچھ افراد کو خلعتیں پہنائی جائیں گی، انعام و اکرام دیا جائے گا، ان جو لباس ان کو دیے جائیں گے اور جو انعام ان کو دیے جائیں گے، جو مقام ان کو دیا جائے گا، تو اس کو دیکھ کر، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ انبیاء کرام رشک کریں گے، اللہ اکبر، کہاں انبیاء، کہاں غیر انبیاء، کتنا فرق ہے مقام اور مرتبے میں۔ انبیاء تو چنے ہوئے لوگ ہیں، سب سے اونچے مقام کے، لیکن انعامات کو دیکھیں گے جب وہ، تو وہ رشک کریں گے انبیاء، اور وہ پوچھیں گے اللہ سے کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کو تو اس طرح نواز رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اور اللہ فرمائے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں میرے بندوں سے مجھ کو جوڑتے تھے۔ آج اگر میں اور آپ، اپنی مثال دے رہا ہوں ایک ایوریج انداز میں، کہ 50 سال کی زندگی میں اگر کسی ایک انسان کو واقعتاً اللہ سے جوڑ گئے، الحمدللہ، زندگی ہماری بامقصد ہو گئی۔ 1,000, 1,00,000, 1,00,000 کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان کو بھی واقعتاً۔ لیکن یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے بھائی، اس کو ایسا مزیدار نہ سمجھیں کہ جی 25 کا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، یہ تو خون گرما دینے والا، خون گلا، ہڈیاں گلا دینے والا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ 1,000 کے سامنے دعوت رکھیں گے تو کوئی ایک آئے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک گودنی کو پکڑا، چلو جی وہ کہاں جی میں آتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، اللہ کا قرب کسی کو دے دینا، اپنے اس کا ذریعہ بن جانا، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ اور پھر جو بشارتیں اس کام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک طرف تو وہ انداز ہے نا کہ اللہ کے دین کے دعوت کے حوالے سے جو بات آتی کہ نکل گیا ایک آدمی دین کی دعوت میں، تو فرشتے ہیں کہ جو پر بٹھا رہے ہیں اس کے رستے میں، اور جناب علیہ دعائیں اس کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور جہاں بات آتی ہے احادیث میں، گہرے مفاہیم عرض کر رہا ہوں احادیث کے، کہ ہر مخلوق، چیونٹی اور یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں، وہ اللہ کے رستے میں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رستے کی گرد اس کے جسم پر لگ گئی تو جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ ساری بشارتیں یہ دین کی دعوت میں لگے ہوئے لوگوں کے حوالے سے، یہ تو بالکل کیش چیز آ گئی۔ اب جو اصل انویسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھیں۔ وہ ہے، ایک شخص کو اگر نیکی کے کام پر لگا دیا تو اب اس کا کیا ہوا عمل میرے نامہ اعمال میں آئے گا۔ یہ ہے اصل فائدہ، یہ ہے اصل مزہ۔ کل قیامت کے دن نیکیاں تل رہی ہیں، گنی جو بھی اس کا ایک ترکیب بنی ہوئی ہے جناب، نکیاں نکل نکل کے پلڑے میں، کیا عجیب منظر ہوگا۔ وہ تو منظر ذہن میں آتا ہے تو دل کانپنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، اللہ بغیر حساب کے ہمارے لیے اپنا فضل فرما کر جنت کا فیصلہ فرما دے۔ حساب ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ اور اس وقت جب یہ نیکیوں کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کاش اور نیکی کر لی ہوتی، ہائے کاش یہ وقت اس کام میں، ہائے یہ میں نے کیا کیا، ہائے یہ میں کن چکروں میں لگا رہا، اس چیز کو میں اگنور کرتا رہا، ہائے وہ سر پیٹ رہا ہوگا، کھجا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، نوچ رہا ہوگا، مٹی سر پہ، کیا کیا وہ منظر ہے قرآن رکھتا ہے ہمارے سامنے۔ ایک ایک نیکی کی اس وقت قیمت ہوگی، ایک ایک نیکی کی۔ اور ایسے میں کسی شخص کا نام ہے مال سے ایسے نیکیاں نکلیں اتنی ساری، بڑا حیران ہوتی، میں نے تو کی نہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ اور اس کو بتایا جائے تو نے تو نہیں کی، لیکن تو نے جس کو دعوت دی تھی، تو سبب بن گیا تھا کسی کے مسجد آنے کا، نیک ہونے کا، دین کے کام میں لگنے کا، تو اس نے جو پھر نیکیاں کی کیونکہ تیری دعوت کی وجہ سے آیا تھا، تو تیرا حصہ ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ اس سے مزیدار بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ مزیدار، زبردست، دل ربا، جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کر لیں اچھا تھا، وہ کنسپٹ صدقہ جاریہ۔
یہ ہے کرنے کا میرے اور آپ کے لیے کام، اور بہترین اس کے لیے تو زمین ہمارے پاس ہے، ہماری اولادیں، بہترین ان اولادوں کو دین کے کام میں لگا جائیں اگر تو کیا ہی بات ہے، پھر اس دائرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، جس میں جو استطاعت ہے اس کام میں لگ جائے۔ سب سے بڑا کام ہے یہ کرنے والا اس وقت، اہم ترین، اس میں جو وقت لگ رہا ہے یہ انویسٹمنٹ ہے ہماری، باقی سارا تو ضائع ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ادھر ادھر ہوا بن کے جا رہا ہے، راکھ بن کے جا رہا ہے۔ ایک شخص نے کروڑوں روپے جمع کر لیے، ایک ماچس کی تیلی دکھائی، جل کر راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا بچا؟ ایک شخص نے 50 منزلہ عمارت بنا کر کہا جی میں اس کا مالک ہوں، آسمان سے بجلی گری، گر کے تباہ، ختم، زلزلہ آیا، ختم، گر کے ختم، کچھ نہیں بچا۔ یہ بڑے بڑے کھیت باغات جل کے ختم، سیلاب آیا، ختم، ایک لمحے میں ختم، کچھ کا کچھ نہیں بچا۔ لیکن ایک شخص نے اپنے اعمال جمع کیے ہیں اللہ کے ہاں، نیک اعمال۔ مجھے بتائیے کوئی زلزلہ انہیں گرا سکتا ہے؟ کوئی سیلاب انہیں بہا کر لے جا سکتا ہے؟ تو جو یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس جگہ کے لیے، اس اعمال کے اندر، وہ ہے اصل کام، وہ ہے اصل فائدہ، وہ ہے اصل کاروبار۔ یہ تو عارضی ہے، بہت ہی فانی ہے، ناپائیدار ہے، ایسے آئے گا اور ایسے جائے گا۔ تو بہرحال جی یہ کام، اب اس دعوت سے پھر مات آگے بڑھتی، بلکہ دعوت سے پہلے بھی آ جائیں، یہاں پر بھی ایک نقطہ چلیں، تھوڑا سا وقت ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ عموماً اس میں بھی ہم تھوڑا سا آپس میں گٹ گٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو۔ ایک لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تبلیغ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے جو کچھ بھی آپ تک اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پہنچانا، تبلیغ کے معنی پہنچانا۔ یہ سب سے پہلا دائرہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان کے اوپر عائد ہے، جہاں جو بات وہ سمجھے کہ بھئی یہ صحیح ہے اس کو پہنچا دے، جو غلط ہے اس سے روک دے، بات کو پہنچا دینے سے یہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس درجے میں رسول اللہ پر بھی اللہ کی طرف سے ذمہ داری کیا تھی؟ بات کا پہنچا دینا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ تغابن وغیرہ میں بھی کہ ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے؟ بات کا پہنچا دینا۔ آپ کو بات بتا دی گئی، کام پورا ہو گیا، اب آپ کی مرضی بھائی، آپ ابھی بھی گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی آگ میں جلنا چاہتے ہیں، ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارو، ٹھیک ہے، بات پہنچا دی گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہی انداز ہمارا بھی تبلیغ کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اسی انداز میں کہا جاتا نا کہ وما علینا الا البلاغ، وہ تبلیغ کا سینس ہے کہ جی ہمارے ذمہ کیا ہے؟ بس پہنچا دینا۔ یہ وہ پہلا دائرہ ہے جو ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے لیے ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، معذرت، ہر انسان کے لیے بات پہنچا دی جائے۔ یہ تبلیغ کا تعلق بنتا ہے ہر مسلمان کا، ہر اس انسان کے ساتھ جس کا اس سے کوئی واجبی سا تعلق ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے بات سے بات نکالی، ان کو نماز کی تلقین کر دی، الحمدللہ تبلیغ ہو گئی۔ آپ نے کہیں دیکھا کوئی چلتے پھرتے کسی صاحب کو، کسی نوجوان کو، کسی بچے کو، آپ نے دیکھا کہا بیٹا یہ آپ دیکھو یہ چیز آپ نے غلط کی ہوئی ہے، یہ نہ کرو، چلو تبلیغ ہو گئی الحمدللہ۔ یہ بھی نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے کل اللہ کے یہاں، کیونکہ وہی پکڑ لے گا، جی اس نے دیکھا تھا مجھے یہ، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، خود تو لگا ہوا تھا اپنی عبادتوں میں، اپنے دامن مچانا مشکل ہو جائے گا کل اللہ کے یہاں میں۔ تو لہٰذا یہ تو تبلیغ، کون جن سے ہمارا ایک واجبی تعلق ہے، ہر انسان دنیا کا وہی حق رکھتا ہے کہ اس تک اللہ کے پیغام کو، صحیح اور غلط کی جو بھی تصویر، اس کو پہنچایا جائے۔ یہ تبلیغ ہے، یہ سب سے پہلا دائرہ ہے، اس کے اوپر کا دائرہ دعوت ہے، جس پہ بھی میں بات کر رہا تھا، جس کے لیے وہ بشارتیں ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا فرق سمجھ لیں، تبلیغ پہنچا دینا، دعوت بلانا، پکارنا، فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک صاحب کو میں نے کہا جی یہ آپ نے مناسب کپڑے نہیں پہنے ہوئے جی نماز کے حوالے سے، یہ نہ کیا، کیونکہ ان صاحب سے میرے پاس یہی ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، میں نے کہہ دیا الحمدللہ تبلیغ ہو گئی۔ لیکن اگر فرض کریں یہ صاحب میرے قریبی دوست ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے کلیگ ہیں، روزانہ ان کے ساتھ میں 7-8 گھنٹے گزارتا ہوں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، تو کیا یہ بات کہہ دینے سے بات بن جائے گی؟ چلیں اور قریب کر لیں، میرے والد ہیں، مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، معاذ اللہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر تو میں کہوں جی ابا جی نماز پڑھا کریں جی، یہ غلط بات ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد میں ہارڈ جار کے بولوں وما علینا الا البلاغ، تبلیغ ہو گئی، تبلیغ تو ہو گئی، لیکن کیا اپنے والد کے ساتھ، اپنے قریبی دوست کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے اس کلیگ کے ساتھ جس کے ساتھ وقت گزرتا ہے، دوست کے ساتھ جس اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، کیا معاملہ تبلیغ کا بنے گا؟ نہیں، یہاں پر تعلق بنے گا دعوت کا۔ اب تبلیغ سے ایک سٹیج اوپر آنا ہے، با بار بار متوجہ کرنا ہے, پکارنا ہے, بلانا ہے, یاد دلانا ہے. والد صاحب کے پیر پکڑنے پڑے تو بھائی پکڑیں گے, منتیں کریں گے, وہ کیا کہتے ہیں ترلے کریں گے, بار بار توجہ دلائیں گے, ابا جی نماز, ابا جی نماز, ابا جی نماز. وہ ڈانٹیں گے, ڈانٹ سن لیں گے, اپنے بھائی کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے اس ساتھی کو جس کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. دعوت بار بار کا اس میں, اسی لیے اس میں بہت زیادہ کیا چاہیے, استقامت, حوصلہ. اسی دعوت کے مرحلے میں اصل میں صبر آتا ہے, تبلیغ میں بھی آتا ہے لیکن وہاں اتنا نہیں آتا. وہاں جو صبر آتا ہے وہ جسمانی مشقت کے حوالے سے, کہ جی آپ جا رہے ہیں فلاں جگہ پہ تبلیغ کرنے, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ آپ کا مال لگ رہا ہے, وقت لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. دعوت کا عمل جو ہے نا وہ لوگوں کو دشمن بنا دیتا ہے, لوگوں کے رویے دیکھنے میں آتے ہیں, لوگ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں, ارے بھائی کیا مصیبت میں پڑ گئے ہو, نہ خود کر رہے ہو نہ ہمیں کرنے دے رہے ہو. دعوت ہے اصل میں صحیح معنوں میں سر ٹکرانا. اسی لیے اصل بشارتیں, اصل بڑی بشارتیں, بڑی بڑی, وہ دعوت کے ساتھ منسلک, دعوت اور دعوت کے عمل کے ساتھ وہ سارے اجر. تو یہ دعوت کا دائرہ بنے گا ہمارا کن کے ساتھ, جن کو ہم جانتے ہیں, جن سے ہم ملتے ہیں, جو ہم کو جانتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں, وقت ہمارا ساتھ گزرتا ہے. وہاں بات تبلیغ سے نہیں بنے گی بھائی, وہاں دعوت کا کام کرنا پڑے گا. وہاں اگر میں تبلیغ کر کے سمجھوں گا میری ذمہ داری پوری ہو گئی, نہیں, یہ میرا بھائی, یہ میرا والد, یہ میرا بیٹا, وہ جو بھی کہہ لیں, یہ گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے کل ہمارا قیامت کے دن. میں بولوں گا جی میں نے بولا تو تھا. او بھائی ایک دفعہ بولنے سے کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ اور تو بات کرتے, کسی اور انداز میں سمجھاتے تو صحیح, تھوڑا وقت تو دیتے, تھوڑی دلیل تو لے کر آتے. نہیں نہیں نہیں, اتنی آسانی سے یہاں نہیں چھوٹیں گے بھائی. دعوت کا پروسیس ہے یہ. اس سے بھی اوپر کو دائرہ کیا ہے, ابھی میں نے والد کی مثال دی نا, بیٹے کی مثال لے لیتے ہیں. بیٹا ہے اور ابھی ہے زیر کفالت, چلے ابھی خود کفیل نہیں ہوا میری, اس میں وہ نماز نہیں پڑھے خدا نہ خاصتا, تو کیا میں اس کو صرف دعوت سے مناؤں گا کہ بیٹا پڑھا کرو روزانہ, بس بیٹا پڑھا کرو, بیٹا پڑھا کرو, نہیں جناب علی, وہاں تو کان پکڑ کے اس کا آ جاؤ چلو. یہ دائرہ شروع ہو گیا امر بالمعروف, یعنی تبلیغ, اس سے اوپر دعوت, پھر اس سے اوپر امر بالمعروف, اور اسی کے ساتھ ملا لیجئے نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. دیکھیے اس امت کا جو کام قرآن گنواتا ہے 10 سے زیادہ دفعہ 11 دفعہ قرآن میں, وہ یہی امر بالمعروف کہتا ہے, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. حکم دینا ہے, یہ التجا نہیں ہے, یہ ریکویسٹ نہیں ہے, وہ دعوت کے پروسیس میں تھا, اس کا دائرہ الگ تھا. یہ دائرہ اب وہاں جہاں میری چلتی ہے, جہاں میری حکومت قائم ہے, میرا گھر ہے نا بھائی, میں اس گھر کا سفر ہوں, وہاں پر میں صرف دعوت تبلیغ سے کام تھوڑی چلاؤں گا, امر بالمعروف کرنا ہے وہاں. اور جان رکھیے اس امت کا اصل ہدف یہ ہے, اصل ہدف یہ ہے. تو بھائی ہم تو نہیں کر سکتے باہر, تو بھائی اس قابل بنے نا کہ کریں, یہ ہے اصل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آفر لے کر آئے تھے مشرک کہ بھائی یہ جھگڑا ختم کریں, اس مسئلے کو ختم کریں, آپ اور ہم مل جل کر رہتے ہیں, آپ ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے دیں, ہم آپ کو اپنے خدا کی عبادت کرنے دیتے ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک سال تک ہم آپ کے ساتھ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. بتائیے آپ اس سے بڑھ کر کوئی آفر دے سکتا ہے؟ بہترین موقع تھا دعوت اور تبلیغ کے تناظر میں. دیکھیے یہ آتے رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے, ایک سال تک امید تھی کہ ان کے کردار سے, ان کی گفتار سے, نصیحتوں سے, قرآن کی آیتوں سے تائب ہو کر امان بھی لے آتے. آفر تو بڑی شاندار ہے, بڑی مدد, سارے جھگڑا ختم, ساری مصیبتیں ختم, کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے مکے میں مسلمانوں پر, وہ سارے ظلم ختم ہو جاتے, ان کو بھی چین کا سانس ملتا لینے کو, حرم میں آ کے وہ بھی نماز پڑھتے, جماعتیں کرتے وہاں پر بھی اپنی. ہاں بس یہ تھا کہ وہ بت وہاں رہتے کعبے میں, اور یہ اپنی مشرکانہ جو بھی چیزیں یہ کرتے رہتے, تو کیا فرق پڑتا, ابھی کرنے دو, دعوت تبلیغ کرتے رہتے, کبھی نہ کبھی تو بات بنی جاتی نا. یہ بات سمجھ میں آج بھی نہیں آتی بہت سے لوگوں کو, سمجھتے ہیں تبلیغ سے معاملہ حل ہو جائے گا. غور فرمائیے سیرت کا یہ نقطہ, اچھی طرح سمجھ لیجئے کیا جواب آیا, اور بلکہ جواب کہاں سے, اللہ کی طرف سے آیا. سورہ کافرون کا پس منظر یہی ہے نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, پوری آیت پوری سورت پڑھ جائیے. ریجیکٹ کر دی گئی ان کی آفر, ہر کس نہیں, یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ التجائیں کرے, یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین التجا کرے گا؟ اللہ کا دین ریکویسٹ کرے گا؟ جو اللہ کی پوزیشن اور مقام ہے وہ اس کے دین کی پوزیشن اور مقام ہے. یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, حکم دینے کے لیے آیا ہے. ہاں اب اس حکم کو نافذ کرنے کی محنت اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگائی ہے, کیونکہ ان کی آزمائش ہو وہ جنت کے مستحق اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بنا سکیں. مطلب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس دنیا میں اپنے دین کو نافذ کرنا, کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے ان طاغوتی قوتوں کو ختم کرنا؟ معاذ اللہ, ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ ایک کن کی جیسی یعنی دیر کے اندر دنیا کے ہر انسان کو حضرت ابوبکر صدیق بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا کہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ نے طریقہ ترتیب جو دنیا کی بنائی وہ یہ نہیں بنائی. اللہ نے تو یہ اتاری ہے ترتیب جنت کا مستحق بنانے کے لیے انسانوں میں سے, اور یہ آزمائش ان پر رکھی ہے. یہ کام کہ اللہ کے دین کا نفاذ کرنا ہے تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو کر تواصی بالحق کا حق ادا ہو سکے. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا, اختیار صرف اللہ کا. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کی چلنی چاہیے. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ رب کی دھرتی, رب کا نظام. یہ ہے تواصب الحق کی چوٹی, یہ ہے کرنے کا وہ اعلیٰ ترین لیول کا کام جو ہر مسلمان پر, مجھ پر, آپ پر فرض ہے. ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, ایسے ہی فرض ہے جیسے حج فرض ہے, ایسے ہی فرض ہے جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے. اگر ہم میں سے کوئی اس فرض سے غافل رہتا ہے, ان اللہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرایا جائے گا. ہاں استطاعت کا فرق ہے, دائروں کا فرق ہے. ہر شخص ایک ہی جیسی استطاعت میں نہیں مکلف نہیں, ہر شخص اپنی اپنی جو بھی اس کے دائرہ ہے, جو صلاحیت ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے, اس کے حساب سے مکلف ہوگا. اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا تو وجود ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے اور لوگوں کے, انسانوں کے درمیان تم برج ہو, امت وسط. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, چاہیے کہ تم میں سے گروہ ایک جماعت ایک امت اٹھے اور خیر کی طرف دعوت دے, امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے. وکذلک جعلناکم امت وسطا, اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا, لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ جیسے کہ رسول تم پر اوپر گواہ ہوئے ہیں. یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے جو حقیقت رکھ رہی ہیں وہ یہی رکھ رہی ہیں. اور رسول اللہ نے تو معیار بھی دے دیا, بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک بھی آیت. ایک بھی آیت تم نے سیکھ لی, سمجھ لی, اب کرنا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ کام کرنا ہے بھائی. ہر مسلمان کی زندگی غیر مسلمان کی زندگی سے یہ فرق لے کر بیٹھی ہوئی ہے. بچے ہمارے بھی ہیں, گھر ہمارے بھی ہیں, نوکریاں ہماری بھی ہیں, بھوک ہمیں بھی لگتی ہے, سردی گرمی ہمیں بھی لگتی ہے, ساری چیزیں اپنے ساتھ. لیکن کیوں بھائی مسلمان افضل ہے؟ کیوں جنت کا مستحق؟ کس خوشی میں؟ کیوں اس کے درجے زیادہ ہیں بھائی؟ ایویں یہی تو فرق ہے کہ ان ساری تقاضوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی کر رہا ہے, اللہ کے دین کے پھیلانے میں, اس کی ترویج میں, اس کی اشاعت میں, اس کے نفاذ میں وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہی شے اس کو عام انسان سے اوپر لے جاتی ہے, اس کو ممتاز کرتی ہے, اس کے درجات بلند کرتی ہے. اللہ کے ہاں اس کا درجہ بنتا ہے مسلمان ہے, ورنہ فرق کیا رہ گیا پھر؟ اگر اسی طرح کھانا پینا, سونا جگنا, بچے پیدا کرنا, پالنا اور دنیا سے جانا ہے تو بھائی پھر فرق کیا ہے ایک غیر مسلم اور مسلم کے اندر؟ فرق کیا؟ یہی تو فرق ہے. اللہ کا نمائندہ ہیں ہم, اللہ کو پریزنٹ کر رہے ہیں زمین پر, تواصی بالحق. اور یہ کام کرنا ہے, آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں, مل جل کر, مل جل کر. یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم نے اس سے پہلے جب ڈسکس کیا تھا کہ بھائی ایک انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے, تو ہم نے اس بات کو بار بار سمجھا کہ یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے محفل, صحبت, اچھے لوگوں کا ساتھ. بار بار قرآن اور حدیث ہمارے سامنے یہ رکھتے ہیں. قرآن کی اگر آیت ہم لے جائیں, جب بات آ رہی ہے تقوی کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, سورہ توبہ آیت نمبر 119, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. آگے ایک بات کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تقوی جو شے ہے یہ اکیلے بیٹھ کر نہیں ملے گا, یہ ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے, یہ ملے گا متقین کی صحبت سے. یہ اب ایک کوئی پودا نہیں ہے گملے میں بیج ڈالا, پانی ڈالا تو ایسے نکل کر آ جائے گا. یہ سرایت کرے گا, یہ صلاحیت کیسے کرے گا؟ مجھے تقویٰ چاہیے تو تقویٰ والے کے ساتھ بیٹھ جاؤں. بات کو سمجھیے، قرآن نے جب سورہ فاتحہ بالکل آغاز میں ہدایت کی دعا سکھا رہا ہے قرآن، اے دن الصراط المستقیم، بات مکمل تھی، یا اللہ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، وہاں فل سٹاپ لگ جاتا، بات مکمل تھی. لیکن بات آگے بڑھائی گئی، کیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. نقشے قدم چاہیے ہمیں، سمت چاہیے ہمیں، راہبر چاہیے ہمیں، ورنہ بات آگے بڑھے گی نہیں. آسمان پر لکھا ہوا آ جاتا پورا قرآن اور پوری دنیا کے انسانوں تک میسج چلا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ نے اپنے ایک نمائندے کو، اپنے بندے کو انسانوں میں سے منتخب فرما کر بھیجا، انبیاء کو اور رسولوں کو، انہوں نے پیغام پہنچایا، اور یہی پیغام، یہ کردار ہم سب کا ہم نے ادا کرنا ہے. دوسروں کے لیے وہ شمع بننا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں شمع چاہیے نا بھائی، ہمیں یہ روشنی ملے گی تو دوسروں تک پہنچائیں گے نا. ہمیں جڑنا پڑے گا کسی، یعنی شمع سے شمع جلتی ہے نا، تو ایسے ہمیں کسی شمع سے اپنی شمع جلانی ہوگی. تو یہ وہ بات جو سمجھا رہا ہوں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑو، صحبت اختیار کرو. بار بار قرآن کہتا ہے جمع کے صیغے میں، جماعت سے نماز پڑھنا افضل. کیوں بھائی؟ اکیلے زیادہ اچھی پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ خوشی و خضوع سے پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ وقت لگا کر پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، جماعت سے پڑھو. کیوں؟ اجتماعیت درکار ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں دعوت کے مرحلے کی، یہ تو پچھلے بات تھی نا، خود سے نیک ہونا ہے. اب اس سے اوپر دوسروں تک بات پہنچانی ہے. جب خود سے نیک ہونا ممکن نہیں ہے اکیلے رہ کر، تو کیا دعوت دین ممکن ہے اکیلے رہ کر؟ تو وہ جو بات آئی کہ ولتکم منکم امہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، چاہیے کہ تم میں سے ایک منظم جماعت، امت، منظم جماعت نکلے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو. تو یہاں پر اجتماعیت درکار ہے، یہاں پر مل جل کر یہ کام کرنا پڑے گا، باطل کے خلاف صف آرا ہونا پڑے گا. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ جمع ہوا ہوا ہے. آج پوری دنیا کئی ساری باطل قوتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. بس ایک منٹ اور لے رہا ہوں بات کو پوری کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے یہود و نصارہ ایک دوسرے کے کتنے سخت دشمن ہیں؟ میری مطلب میں کیا مثال دوں، اب بات بڑا بڑا مختصر وقت رہ گیا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری تو یہود اور نصارہ کے ساتھ دشمنی جو ہے نا، وہ تو نظریاتی سطح تک ہے نا، بس نظریاتی سطح، عقیدے کی سطح تک ہے نا. یہود و نصارہ کی دشمنی کی تو بڑی تاریخی گہری حقیقت ہے. کیوں؟ عیسائی جس کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان کے حساب سے ان کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہود نے کیا ہے. تو اس سے بڑی کوئی دشمنی کی بنیاد بن سکتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں. جب جب جس کو اقتدار ملا، یہ دشمنی ان کی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے شکل دیکھنے کو روادار نہیں. لیکن آج یہ جمع ہوگا ایک پلیٹ فارم پہ، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیا، اپنی دشمنیاں بلا دی انہوں نے. ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا نا، ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا. ایک مثال تھی، وہ کئی مثالیں ہیں بہرحال. تو آج یہ جمع ہو گئے کس بنیاد پر؟ اللہ کی دشمنی کی بنیاد پر جمع ہو گئے. شرم ہمیں آنی چاہیے، حیا ہمیں آنی چاہیے کہ اللہ کے دشمن اللہ کی دشمنی کی بنیاد پر ایک ہو گئے، اور میں اور آپ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ایک نہیں ہو پا رہے. آج ہماری کیفیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.